جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چین کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے، اور بالخصوص وہ علوم اور وہ معاملات جو ہمیں روزمرہ درپیش ہیں، جن کے مسائل سیکھنا، جن کے احکامات سیکھنا ہم پر ویسے ہی شرع کے اعتبار سے وہ ضروری ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدا درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی کفیل صاحب، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاک اللہ۔
کیسے ہیں مزاج گرامی آپ کے؟
الحمدللہ علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟
الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، فضل و کرم احسان ہے۔ ایک سوال ہے، میسیج کے ذریعے میں موصول ہوا ہے کہ نابالغ بچوں کے جو ملکیت میں زیورات ہوں، اور والدین بعض اوقات ان کی ملکیت کر دیتے ہیں یا انہی کے لیے خریدتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں زکوٰۃ موقوف ہو جائے گی یا کیا حکم ہوگا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نابالغ پر زکوٰۃ لازم نہیں، یہ ایک واضح سی بات ہے، اور نابالغ کی ملک میں جو بھی زیور ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، چاہے نابالغ لڑکا ہو، چاہے لڑکی ہو، چاہے وہ اس لڑکی اس زیور کو استعمال کر رہی ہو یا نہیں کر رہی ہو، دونوں ہی صورتوں کے اندر، وہ نصاب کی مقدار ہو یا نصاب سے زیادہ ہو یا کم ہو، کسی بھی صورت میں نابالغ پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ لیکن کون سی چیز نابالغ کی ملکیت میں ہے اور کون سی نہیں ہے، یہ طے کرنا پہلے ضروری ہے۔ جو زیور تو باپ نے نابالغ بچوں کے لیے خریدا ان کی نیت سے، تو خریدتے ہی وہ بچوں کی ملک ہو گیا کہ باپ کی طرف سے ہبہ کرنا پایا گیا، اور باپ ہی چونکہ ولی ہے تو اس کی جانب سے بطور ولی قبضہ کرنا بھی پایا گیا۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہے، پہلے سے زیور جو ہے وہ ماں کی ملکیت میں تھا، اب ماں اپنے ذہن میں یہ سوچ لیتی ہے یا زبان سے بھی کہہ دیتی ہے کہ بھائی میں نے یہ زیور جو ہے وہ اپنی بچی کے لیے رکھا ہوا ہے، اب یہ بچی کے لیے رکھا ہوا اس کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے، ایک یہ ہے کہ بچی کو دے دیا ہے، بچی کو مالک کر دیا ہے، تو شادی کے لیے رکھا ہوا ہے تو یہ ان فیوچر دینے کا ارادہ ہے، ابھی بہرحال وہ ماں کی ملکیت ہی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور اگر بچی کی ملک کر دیا ہے ماں نے، تو بھی ضروری یہ ہے کہ قبضہ تام ہو جائے ہبہ کے لیے، گفٹ کے لیے، اور اس میں یہ ہوگا کہ جو بچی کا ولی ہے وہ اس پر قبضہ کر لے، وہ جدا بھی ہوگا۔ بسا اوقات جو ہے وہ ایک زیور جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کے اندر ماں کا ہوتا ہے کہ بھائی مختلف زیورات ہیں، بھائی آدھا اس بیٹی کا آدھا اس بیٹی کا، بھائی کون سا کس کا ہے، کون سی بالیاں کس کی ہیں، کون سی چوڑیاں کس کی ہیں، کون سا بریسلیٹ کس کا ہے، تو یوں اس کو ایک تو جدا کر دے، اور پھر جو بچی کا باپ ہے وہ اس کے اوپر قبضہ
کر لے۔
اب جب باپ قبضہ کر لے گا تو چونکہ باپ ولی ہوتا ہے تو ولی کے قبضے سے وہ چیزیں بچی کی ملکیت میں آ جائیں گی۔ اب جب تک بچی نابالغ ہے تو ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا، فقط ماں نے نیت کی یا ماں نے زبان سے بولا اور باپ کی جانب سے قبضہ نہیں ہوا، قبضے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ باپ اپنے قبضے میں ہی رکھے، ون ٹائم اس نے جو ہے وہ اس کے اوپر قبضہ کر لیا،
ایک مرتبہ قبضہ ہو جائے کم،
اب اس کے بعد چاہے اس نے دوبارہ اپنی بیوی کے پاس ہی رکھوا دیا کہ بھائی ٹھیک ہے تم جو ہے وہ اسے جو ہے وہ رکھ لو، اور پھر جب بچیوں کی ملکیت ہو جائے گا تو اب والدہ محترمہ خود بھی استعمال نہیں کر سکیں گی اسے.
صحیح, نابالغ بچوں کے لیے.
ہاں, عموماً یہ ہوتا ہے کہ بھئی نام تو کر دیا لیکن جو ہے وہ ماں جو ہے وہ اپنے شادی میں دیگر تقاریب میں انہیں استعمال بھی کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ اسے بھی دکھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی چوڑیاں ہیں بڑے سائز کی ہیں تو بچی نے تو ابھی پہننی نہیں ہے, تو چلے نیت یہی ہوتی ہے کہ شادی کے موقع پہ یا بڑے ہو کر جو ہے وہ اسے اس کے کام آئیں گی, تو اب وہ اسے استعمال کر رہی ہوتی ہیں. تو جو نابالغ بچے کا مال ہے تو اسے بلا ضرورت جو ہے وہ والدین استعمال نہیں کر سکتے. تو لہٰذا جب آپ اگر ملکیت کی طرف جائیں گے تو پھر ان تمام باتوں کا خیال بھی رکھنا ہوگا.
اور یہ نہیں ضرورت ایسے نہیں ہے کہ بیچ کو بیچ کے مکان میں لگا دیں,
مکان میں لگا دیا, یا جناب شوہر کو کاروبار میں لاس ہو گیا تو اس میں دے دیا, تو پھر ان چیزوں کی بھی اجازت نہیں ہوگی. تو ایک یہ نہ ہو کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ معاملہ تو کیا اور بقیہ 10 چیزیں جو اس معاملے سے متعلقہ ہیں ان سب سے صرف نظر ہو رہا ہو, تو ایسا کرنا اور زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کرنا ویسے بھی مناسب نہیں ہے. زکوٰۃ ایک اچھا عمل ہے اور اس سے مال میں برکت ہی ہوتی ہے, اور یہ مال کو پاک کرنے والا ہی جو ہے وہ عمل ہے, تو لہٰذا یہ نیت نہ کی جائے. ہاں, ویسے ہی بچوں کی ملک کرنا ہے تو ملکیت کے تقاضے پورے ہوں, اور پھر اس کے بعد ملکیت کے جو احکام ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ عمل کیا جائے, تو یوں ایک یہ پوری چیز جو ہے وہ پائی جائے گی. بہرحال جب بچیوں کی ملکیت اس طرح سے ہو کہ قبضہ بھی جو ہے وہ ہو جائے تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی جب تک بچیاں نابالغ ہیں. جب بالغ ہوں گی تو بھی فوراً زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی, بلکہ جب بالغ ہوں گی تو اس کے بعد سال گزرے گا, جب سال گزرے گا تو پھر جا کر ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی, جبکہ زکوٰۃ کی دیگر شرائط پائی جائیں کہ نصاب کی مقدار میں ہو, مال نامی ہو وغیرہ وغیرہ. تو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوگا.
ٹھیک ہے جی, بڑھتے ہیں ناظرین کی کالز کی طرف, دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
رجب بستاری ملتان شریف سے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں 4 رکعت فرض نماز میں دوسری 2 رکعت میں بنا اپنا سورت پڑھ لے, کیا اس سے نماز ہو جائے گی؟ اور 3 رکعت وتر میں 3 رکعت پوری کر کے چوتھی کھڑی ہو گیا, اور چوتھی پھر پانچویں 2-5 رکعت پوری کر کے سلام پھر کیا وتر ہو جائیں گے؟
ٹھیک ہے, پہلا مسئلہ تو کافی بار متعدد بار ہم بیان کر چکے ہیں, لیکن پھر بھی یہ سوال آتا ہی ہے, چوتھی میں اور تیسری رکعت میں, فرض کی تیسری اور چوتھی میں اگر سورت بھی ملا دی نماز ہو جائے گی کیا؟
جی, نماز ہو جائے گی, کہ منفرد کے لیے تو سورت ملانا جو ہے وہ مستحب عمل ہے, البتہ امام کے لیے جو ہے وہ منع ہے کہ اس کی وجہ سے نمازیوں کے اوپر جو ہے وہ نماز طویل ہو جائے گی, تو امام کو یہ منع ہے, لیکن منفرد جو ہے وہ ملا سکتا ہے, بلکہ ملا لینی چاہیے جبکہ وقت مکروہ وغیرہ کا اندیشہ جو ہے وہ نہ ہو. پلس اس بات کا بھی خیال ہو کہ یہ ضروری نہیں کہ تیسری میں ملائی ہے یا تیسری میں نہیں ملائی تو چوتھی میں نہیں ملا سکتا, یا تیسری میں ملا لی تو اب چوتھی میں بھی ملانی ہوگی, تو یہ آپشنل ہے. اگر ملائیں گے تو بھی جائز ہے, نہیں ملاتے یا کسی ایک میں ملائی کسی ایک میں نہ ملائی تو بھی نماز ہو جائے.
ٹھیک ہے, منفرد یعنی اکیلے
نماز پڑھنے والا.
ٹھیک ہے, دوسرا ان کا یہ کہ وتر میں اگر چوتھی بھی پڑھ لی اور پھر ساتھ ایک اور ملا کر پانچویں بھی پڑھ لیں, اور انہوں نے اس چیز کی دونوں وضاحت نہیں کی کہ قاعدہ بھی اخیرہ کیا تھا یا نہیں, کیا کہیں گے؟
نماز کا آخری قاعدہ اخیرہ چونکہ فرائض نماز میں سے ہے, لہٰذا جو بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں, وتر پڑھ رہے ہیں, فرض پڑھ رہے ہیں, واجب پڑھ رہے ہیں, تو جو اس کا آخری قاعدہ ہے وہ فرض ہے. اگر آخری قاعدہ کسی نے نہیں کیا اور اگلی رکعت کی طرف کھڑا ہو گیا تو حکم یہ ہے کہ یاد آنے پر واپس لوٹ آ جائے, جب تک چوتھی رکعت کا سجدہ نہیں کیا. وتر کی صورت میں 4 رکعت والی نماز میں پانچویں رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو. اگر نہیں لوٹ آیا حتیٰ کہ سجدہ کر لیا, تو اب اس صورت کے اندر جو پچھلی اس کی رکعت ہیں بطور واجب یا فرض وہ باطل ہو گئے, اب یہ نفل ہو گئے.
ٹھیک,
اب چونکہ جو ہے وہ یہاں پر قاعدہ نہیں کیا تو فقط ایک رکعت ہی ملا کے یہ آخر میں سجدہ صاف کر کے مکمل کر لے, تو یہ 4 اس کے جو ہے وہ نافل ہو جائیں گے, وتر اس کو دوبارہ پڑھنے ہوں گے. اور اگر قاعدہ اخیرہ کر لیا اور پھر کھڑا ہوا اور پھر جو ہے وہ چوتھی کا سجدہ کر لیا, تو اب ایک اور ساتھ میں جو ہے وہ ملا لے اور پھر آخر میں سجدہ صاف کر لے, تو یوں پہلی 3 رکعتیں وتر ہو جائیں گی اور آخری 2 رکعتیں نفل کے طور پر اس کی ادا ہو جائیں گی. بہر صورت سجدہ صحو کرنا ہوگا, جبکہ بھول کر یہ عمل ہوا ہو، اور ظاہر بھی ایسا ہی ہے، اگر کسی نے جان بوجھ کر کیا تو نماز ہی واجب الاعادہ ہوگی۔
ٹھیک ہے، مزید کال۔
اسلم حسین اختاری بات کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم امام صاحب کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، تقریباً نماز پوری ہو چکی تھی، آخری سجدہ باقی تھا کہ امام صاحب کا وضو چلا گیا، وہ بنا لقمہ دیے اٹھ کر چلے گئے اور وضو کرنے لگے۔ ہم نمازی باقی نمازیوں نے ہماری نماز اپنے طور پر مکمل کر لی، اور حافظ صاحب نے بھی وضو کر کے آ کے اپنی نماز مکمل کر لی، تو اس مسئلے میں ہماری نماز ہوئی یا نہ ہوئی، یا ہمیں نماز دہرانی پڑے گی؟ برائے کرم ارشاد فرما دیجیے۔
ٹھیک ہے، مزید کال۔
جی، میں نے سوال یہ کرنا ہے، جیسے کہ عام طور پر نماز میں اکثر شدید نزلہ لگا ہوا ہے، شدید کھانسی ہوتی ہے، تو نماز کے وقت وقت سے کھانسی آتی ہے، تو اگر میرے منہ سے بلغم نکل گیا تو کیا یہ وضو میرا ٹوٹ جائے گا؟
ٹھیک ہے، کھانسی نماز میں، اور بالخصوص سردی کے موسم میں تو کھانسی بہت زیادہ آتی ہے، اور بعض رکعت میں تو ایسا ہے کہ جیسے ہی سجدے سے اٹھنا ہے اب دوسری رکعت کے لیے، یا تشہد کے بعد اب تیسری رکعت کے لیے اٹھے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں شاید ایک تعداد ہے جو اپنا حق سمجھتی ہے کہ اب کھانسی کی جائے ہمیں، تو نماز کے اندر بالخصوص جو ابھی موسم چل رہا ہے، اور تھوڑا سا آگے جیسے ہی شدت آئے گی سردی میں، ابھی کراچی میں تو نارمل ہے اور اس قدر شدت والی سردی نہیں ہے، لیکن دیگر علاقوں میں ہے ایسا، تو کیا کہتے ہیں آپ کھانسی کا؟
بلا ضرورت کھانسنا تو نماز میں مکروہ ہے، ضرورتاً یقیناً اقتباعی حاجت کے طور پر جو ہے وہ کھانسا جا سکتا ہے، اور اس میں بھی حتی الامکان آواز کو جو ہے وہ پست سے پست رکھنے کی کوشش کی جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ نماز میں کھانستے ہوئے جو ہے وہ اس قدر زیادہ کھانسی ہوئی کہ بلغم بھی منہ سے نکل گیا، تو اس سے وضو پر فرق نہیں پڑے گا اور نہ ہی نماز ٹوٹے گی۔
ٹھیک ہے، دوسرا ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ امام صاحب کا وضو چلا گیا اور وہ اٹھ کے چلے گئے، اور یہ سارے پھر کیا ہوگا، مسئلہ کیا؟
امام جو ہے وہ اس کا وضو ٹوٹ جائے تو امام کے وضو ٹوٹنے سے مطلقا نماز نہیں ٹوٹتی، یہ بسا اوقات پہلی کے طور پر بھی سوال کیا جاتا ہے کہ امام کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو بتائیے مقتدیوں کی نماز کا کیا حکم ہے، تو وضو ٹوٹنے سے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ البتہ امام کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ خلیفہ بنائے کسی کو، کہ وہ اس کی جگہ پر کھڑے ہو کر بقیہ رکعات جو ہے وہ امامت کے طور پر پڑھائے پیچھے، لیکن عموماً ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، پیچھے وہ افراد نہیں ہوتے جو کہ خلیفہ بننے کے اہل ہوں، نہ ہی وہ مسائل معلوم ہوتے ہیں کہ کس طرح خلیفہ بن کر جو ہے وہ امامت کروائی جا سکتی ہے، یا کس طرح یہ جو ہے وہ امامت کا جو منصب کی تبدیلی ہے اس میں کن شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو اب جب امام چلا گیا اور وہ اپنے دیگر امور میں لگ گیا، تو اب ان کا جب خلیفہ نہیں بنا تو اب یہ اپنی نماز کو اسی طرح کنٹینیو نہیں کر سکتے کہ بھائی دو رکعت امام کے ساتھ پڑھی تھی، دو رکعت امام کے بعد اپنی پڑھ لی اور سلام پھیر لیا نماز ہو جائے، نہیں، بلکہ اب اس صورت کے اندر یہی ہے کہ جب امام کو پتہ ایسا کچھ نہیں ہے تو اعلان کر دے کہ بھائی نماز جو ہے وہ میں توڑ لیں اور میں وضو کر کے آ رہا ہوں، اس وقت تک انتظار کر لیجئے، پھر دوبارہ نماز پڑھا دے، یا پھر یہ کہہ دے کہ بھائی میں وضو کر رہا ہوں، آپ لوگ اپنی نماز جو ہے وہ ادا کر لیں۔ بس اوقات ہو سکتا ہے وقت میں گنجائش کم ہو یا دیگر چیزیں ہیں، تو لیکن یوں نہیں ہوگا کہ دو رکعت امام کے ساتھ پڑھیں اور دو رکعت اس کے بعد جو ہے وہ اپنے طور پر جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب جو ہے وہ وضو کر رہے ہیں۔
ٹھیک ہے، ایک یہ کچھ میسیجز کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ سوالات ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ویب سائٹ ایک ہے، اس پر کچھ پیسے اگر 7 دن کے لیے آپ ڈپوزٹ کروا دیتے ہیں اور اس میں 35% اضافہ ملتا ہے، مختلف آج کل اس طرح کے معاملہ چلتے ہیں، تو اب انہوں نے بس پیسے ٹرانسفر کیے ہیں اور پھر 7 دن کے بعد اتنے پیسے ان کو ریٹرن ہوں گے، کیا کہتے ہیں؟
قرض کے اوپر نفع ہے سیدھا سیدھا، جو کہ سود ہے اور حرام ہے، کہ آپ کسی کو اپنی رقم دیتے ہیں اور اس رقم دینے میں جب یہ شرط ہوتی ہے، چاہے صراحتاً ہو یا انڈرسٹوڈ طور پر ہو، کہ ان پیسوں میں کمی کچھ نہیں ہوگی، جو پیسے میں آپ کو دے رہا ہوں اس میں لاس نہیں ہوگا، یہ پورے کے پورے واپس کرنا مجھ پر ضروری ہے، سامنے والے پر۔ اب اس کے اوپر جو بھی پروفٹ ملے گا، چاہے وہ فکس ملے، چاہے پرسنٹیج کے اعتبار سے ملے، چاہے انفکس ملے، بہرحال جب اس پیسوں کی حیثیت قرض کی ہو گئی تو اس کے اوپر جو بھی نفع طے کر کے دیا جائے گا وہ سود ہوگا جو حرام ہے۔ نفع دینا طے ہو یہ اگر ہے تو یہ سود ہے، اب چاہے اس نفع کی مقدار طے نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب نفع دینا طے ہے تو وہ سود میں آئے گا کہ حدیث پاک میں فرمایا کلو قرض جر منفیاتن فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے۔
تو اس کو وہ سامنے والے کہتے ہیں ہم تو انویسٹ کر رہے ہیں نا، پیسہ ایسے تو نہیں پڑا پڑا، ہم لوگ کا کاروبار کرتے ہیں اس سے پھر آپ کو نفع دیتے ہیں۔
جی انویسٹ وہ کر رہے ہیں لیکن جس نے پیسہ دیا اس نے انویسٹ نہیں کیا، کیونکہ انویسٹ کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کاروبار کر رہے ہیں، آپ پارٹنرشپ کر رہے ہیں، کاروبار اور پارٹنرشپ دونوں جو ہے وہ لاس اینڈ پروفٹ کی بنیاد پر ہوتی ہیں، اس کے اندر مجھے لاس بھی ہو سکتا ہے، اور لاس کا مطلب کبھی بھی ان ٹرمز آف مارکیٹنگ اگر ہم بات کریں یا ان ٹرمز آف ٹریڈ بات کریں تو کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ پروفٹ میں لاس کا لاس شمار کیا جاتا ہے، نہیں، لاس شمار ہی جو ہے وہ کیپٹل کے اندر جو لاس ہوتا ہے اسے لاس شمار کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا میں یہ ہم یہ نہیں کہتے، نہ شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ آپ کے کاروبار میں نقصان ہو جبھی آپ کا کاروبار جائز ہوگا، نہیں، لیکن یہ پاسبلٹی کہ اگر نقصان ہوا تو اس کو میں برداشت کروں گا، اس کا رسپانسیبل میں ہوں، اپنے کیپٹل کی پرسنٹیج کے اعتبار سے، اپنے کیپٹل کی جو ہے وہ سرمایہ کی پرسنٹیج کے اعتبار سے، تو یہ شرط ہونا، یہ طے ہونا یہ ضروری ہے۔ جب آپ انویسٹ اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ میں نقصان کا ذمہ دار ہوں، اس کا مطلب وہ انویسٹ ہے ہی نہیں، آپ بول رہے ہو اسے انویسٹ ہیں لیکن در حقیقت تو وہ قرض ہے۔ جب قرض آپ دے رہے ہیں تو سامنے والا تو کہیں بھی استعمال کرے، وہ اس کا کام ہے، اس کا معاملہ ہے، لیکن میرا اور آپ کا جو آپس کا لین دین ہے وہ قرض پر مشتمل ہے،
جس پر نفع یہ
جس پر نفع طے ہو رہا ہے، تو وہ نفع بہرحال جو ہے وہ سود ہے کہ قرض کے اوپر دیا جا رہا۔
ٹھیک ہے، ایک میسیج ہے کہ اسلامی بہنوں کی طرف سے، کہتے ہیں کہ ہم عورتوں میں ہمارے یہاں مشہور ہے کہ 7.5 تولے نہیں کرنا، 7 رکھو، 6.5 تولے زیور رکھو تاکہ زکوٰۃ سے آپ بچے رہو، کیا کہیں؟
زکوٰۃ سے بچنا ان معنوں میں اگر ہے کہ کسی کے پاس پتہ ہے کہ پیسے ہی جو ہے وہ نہیں ہیں کہ جن سے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کر سکے، یا اس کے زیور ہی کسی اس طرح پھنسا ہوا ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ نہیں نکال سکتی، تو وہ ایک مختلف صورتیں ہوتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر زکوٰۃ کوئی بھی ایسی چیزیں اختیار کرنا جس سے جو ہے وہ زکوٰۃ واجب نہ ہو پائے، یہ ذہن رکھنا کہ مجھے زکوٰۃ نہ دینی پڑے، یہ مناسب نہیں ہے۔ مسلمان کو تو زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ و خیرات کرنے کا ذہن دیا گیا ہے، چاہے جائے کہ وہ زکوٰۃ کے اندر بھی جو ہے وہ ہیلے بہانے تلاش کریں۔ بہرحال شرعی مسئلے کے اعتبار سے یہ بات ذہن نشین رہے کہ فقط 7.5 تولہ سونے پر ہی زکوٰۃ نہیں ہوتی، جی ہاں 7.5 تولہ پر بھی ہوتی ہے، وہ بھی ایک نصاب ہے، لیکن اگر کسی کے پاس سونے کے علاوہ کوئی اور مال نامی موجود ہوگا جو حاجت اصلیہ سے زائد ہوگا، جیسے پیسہ، مال تجارت یا چاندی، اگر ان میں سے کچھ بھی موجود ہے، تو اب اگرچہ سونا آپ کا 7.5 تولہ سے کم ہے، اس صورت کے اندر وہ دوسرا مال اس کے ساتھ پلس کیا جائے گا، اور جب بھی سونے کے ساتھ کوئی دوسرا مال پلس ہوتا ہے اور سونا 7.5 تولہ سے کم ہوتا ہے تو اس صورت میں نصاب کیلکولیٹ کیا جاتا ہے چاندی کے اعتبار سے۔
صحیح،
جب چاندی کے اعتبار سے کریں گے تو بدرجہ اولا جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوگی، کہ اس وقت سونا 1 تولہ شاید 1 لاکھ سے بھی اوپر ہے ہمارے ہاں، لیکن چاندی 84,000 یا اس طرح کی جو ہے وہ پورا نصاب ہے، تو اب جس کے پاس 7.5 تولہ نہیں 7 تولہ سونا ہے، تو سونے کے اعتبار سے تو شاید زکوٰۃ نہ ہو رہی ہو، لیکن ایسا کم ہی ہوگا کہ کسی شخص کی ملکیت میں حاجت اصلیہ سے زائد چند روپے بھی نہ ہوں، یا اس کے پاس جو ہے وہ، چلیں مردوں کے اعتبار سے ہم بات کریں تو ان کے پاس چاندی نہیں ہوگی، عورتوں کے پاس بھی ہو سکتا ہے آج کل کے دور میں چاندی نہ ہو، لیکن پیسے تو کچھ نہ کچھ ہوتے ہی ہیں عمومی طور پر، تو حاجت اصلیہ سے زائد جب جو ہے وہ پیسے ہوں گے تو وہ 7.5 تولہ سے کم سونے کے ساتھ جب پلس ہوں گے تو زکوٰۃ لازم ہوگی کہ 52.5 تولہ چاندی کا نصاب پایا جا رہا ہے۔
ٹھیک ہے جی، مزید کال۔
جی سوال یہ ہے کہ آج کل کچھ ایسا چل رہا ہے کہ اپنا یہ آن لائن ہے کوئی سسٹم، اکاؤنٹ وغیرہ ہوتا ہے اس میں پیسے وغیرہ ڈالتے ہیں ڈالر کے حساب سے، تو اس میں وہ پروفٹ بھی دے رہے ہیں ڈالر کے حساب سے نا،
پر ڈے کے پرافٹ دے رہے ہیں, مختلف پرافٹ ہوتا ہے, وہ 2000, 3000, 4000, مطلب 50,000 یا 1,00,000 روپے آپ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گے, اکاؤنٹ میں ہوا ہے کوئی نیٹ سسٹم پہ یہ کاروبار چل رہا ہے, تو اس میں کوئی مطلب جو ہے نا یہ کرتے ہیں کوئی کاروبار کے لحاظ ہے جیسے بھی مطلب کرتے ہیں ڈالر وغیرہ سے نا, تو اس میں سے یہ پرافٹ دیتے ہیں جی ڈیلی کا. تو کرنٹلی آپ یہ بتائیں کہ یہ پرافٹ دینا ہے یہ کیسا ہے؟
ٹھیک ہے, مختلف چلیں آپ نے بات کی ہے تو پیسے پر پیسہ بنانے کے تو مختلف جستجو رہتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ نت نئے طریقے بھی اس طرح کے
آتے رہتے ہیں.
میں کیا کہیں گے,
جیسے ابھی ہم نے گزشتہ ایک جواب میں عرض کی کہ جب آپ کی رقم سیو ہے اور اس کے اوپر پروفٹ مل رہا ہے تو وہ تو سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ آپ کی رقم قرض ہے اور اس کے اوپر جو نفع دیا جا رہا ہے طے کر کے وہ سود ہے. تو اگر یہاں بھی ایسے ہی ہے تو واضح ہے کہ یہ بھی سود ہے. البتہ انٹرنیٹ کے اوپر بعض جگہ پر کاروبار کے نام کے اوپر اور پروفٹ اینڈ لاس دونوں کی بنیاد کے اوپر بھی کچھ کام ہو رہے ہوتے ہیں, فوریکس ٹریڈنگ کے اندر اور دیگر مختلف جو ہے وہ چیزوں میں چل رہے ہوتے ہیں. وہاں ایک اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو قرض تو نہیں ہے کہ وہاں لاس کیپیٹل کے اندر بھی ہوتا ہے, لیکن وہاں دیگر شرعی اعتبار سے بہت ساری خرابیاں اور خامیاں موجود ہوتی ہیں, پارٹنرشپ کی بنیاد پر یا ٹریڈنگ کی بنیاد پر خرید و فروخت کے جو اپنے احکام ہیں وہ اس میں تقاضے اس کے پورے نہیں ہو رہے ہوتے, جس کی وجہ سے وہ کام کرنا جائز نہیں ہوتا. تو یہ ایک جنرل جو ہے وہ چیزیں ہیں کہ عمومی طور پہ ہمارے پاس مختلف افراد نے جب اس طور پر رابطہ کیا تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جب ان کے اس ایگریمنٹ کو ان کے اس جو ہے وہ ٹرانزیکشن کو ہم نے ڈرل ڈاؤن کیا تو اس کے اندر ناجائز چیزیں جو ہے واضح طور پر نظر آئیں. پھر انٹرنیٹ کے بہت سارے جو ہے وہ اس طرح کے بزنس جو ہے وہ اسکیمس پر ہوتے ہیں, فراڈ کی بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں. شروع میں چند لوگوں کو تو جو ہے وہ پروفٹ مل جاتا ہے اور بعد میں اکثر لوگ جو ہے وہ اپنا پیسہ ڈبو کر جو ہے وہ نقصان کا ہی شکار ہو رہے ہیں,
اور یہ شروع والے ہی گویا کہ ان کے مارکیٹنگ کا ایک سبب بن جاتا ہے.
جی, سبب جو ہے وہ بن جاتے ہیں. تو لہٰذا مال کی محبت میں جو ہے وہ انسان کو اندھا نہیں ہونا چاہیے, اپنے پاس جو مال ہے جو اللہ نے اسے دیا ہے اس کی حفاظت بھی کرے, مال کی لالچ میں اسے بھی ضائع کرنے کی طرف نہ جائے اور بڑھانے کے چکر کے اندر حرام مال کا کوئی ذریعہ بھی اختیار نہ کرے. یہ مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ اپنی آمدن کو, اپنے جو ہے وہ کاروبار کو, اس کو جو ہے وہ حلال رکھے. اور یہ بے حد ضروری ہے آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا اور سمجھے ڈیجیٹل میڈیا کا جو ہے وہ دور ہے, تو کئی نوجوان لڑکے جو ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ محنت کرنی کچھ نہیں ہے, انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ بیٹھا رہنا ہے اور بٹ پہ بٹ لگائی جانی ہے اور جناب جو ہے وہ دن میں اور رات و رات جو ہے وہ امیر ہونے کا خواب جو ہے وہ چل رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کے اندر یہ جاننا ضروری ہے کہ کسی بھی چیز سے, گناہ سے انسان بچتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ رب کی نافرمانی ہے. شراب سے اگر آپ بچ رہے ہیں تو اس لیے کہ وہ رب کی نافرمانی ہے. تو جس طرح وہ رب کی نافرمانی ہے اسی طرح ٹریڈنگ کے اندر اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ناجائز ہے, گناہ ہے, شریعت مطہرہ اسے اجازت نہیں دیتی, تو وہ بھی رب کی نافرمانی ہے, اس سے بھی بچنا اسی قدر ضروری ہے جس طرح دیگر رب کی نافرمانیوں سے بچنا ضروری ہے. تو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے بچنا ہے. جب یہ ذہن ہوگا تو انسان ہر کام پہلے پوچھے گا, جائز ہوگا تو ہی کرے گا, ادروائز جو ہے وہ اس سے بچ کر رہے گا.
ٹھیک ہے, ایک یہ سوال ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سونے کی بالیاں تھیں مسجد میں دینے کی نیت تھی تو اب کسی مدرسے میں دے سکتے ہیں؟
نیت اگر جو ہے وہ تھی تو چونکہ راہ خدا میں دینے کی نیت تھی تو اس صورت کے اندر راہ خدا کی نیت اپنی جگہ باقی ہے, تو نیت تبدیل کرنے کے اندر کوئی حرج اس اعتبار سے کہ کسی ایک جگہ کے بجائے دوسری جگہ صدقے میں دے دی, یہ کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, نماز کے بعد کے جو نوافل ہوتے ہیں وہ چھوڑ کر اگر ان کی جگہ قضاء عمری کرتے رہیں, ٹھیک ہے؟
جی ہاں بالکل کر سکتے ہیں, بلکہ ایسا کرنا چاہیے کہ جن کے ذمے زیادہ قضاء باقی ہیں وہ نوافل اور سنن غیر موقعہ کی جگہ پر وہ یہ نمازیں اپنی قضاء عمری کی ادا کریں.
ٹھیک ہے, بڑے جانور میں سات حصے عقیقے کے ہو سکتے ہیں؟
جی ہاں بالکل, سات حصے بڑے جانور میں عقیقے کے ہو سکتے ہیں, کہ عقیقے کے وہی احکام ہیں جو قربانی کے احکام.
جی مزید کال.
مفتی صاحب سے سوال ہے کہ بندے پر کون کون سے فرض علوم فرض ہیں جو بندے پر سیکھنا بہت ضروری ہے؟
ٹھیک ہے, مزید.
حق قطاری راول پنڈی سے بول رہا ہوں. میرا مفتی صاحب بارگاہ میں سوال آج یہ ہے کہ امام صاحب قاعدہ اولا میں ہوں اور مقتدی قاعدہ اولا میں جا کے ملے تو امام صاحب اسی وقت فوراً کھڑے ہو جائیں تو کیا مقتدی کو قاعدہ اولا پڑھنا ضروری ہے؟ اگر نہ پڑھا تو اس کا جواب ارشاد فرما دیں.
ٹھیک ہے جی. قاعدہ اولا میں امام صاحب کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں لیکن فوراً امام صاحب, اور یہ بہت دفعہ یہ والی صورت آتی ہے, اسی طرح رکوع سے ملنے والی یہ بھی ایک آزمائش والا معاملہ آتا ہے, اور ایک میسیج بھی ہے رکوع میں ملنے کا بھی کوئی طریقہ وہ بتا دیں جس سے نماز بھی ہماری بچی رہے, نماز بھی بعض کر لوگ ضائع کر بیٹھتے ہیں. تو بہرحال پہلے قاعدہ اولا کاف
جی, اگر مقتدی جو ہے وہ اس نے نیت باندھی اور اس کے بعد قاعدہ اولا میں وہ بیٹھ گیا اور وہ بیٹھا ہی تھا کہ امام کھڑا ہو گیا, تو اب اس پر یہ لازم ہے کہ یہ تشہد جو ہے وہ مکمل کرے اور پھر کھڑے ہو کر امام کو جس رکن میں پائے وہاں پر جو ہے وہ ترتیب وار شامل ہو. تو لہٰذا مقتدی کے اوپر اب تشہد پڑھنا واجب ہے. مقتدی کا قصدن یہاں پر تشہد ترک کرنا یہ جائز نہیں ہے, مقتدی گناہ گار ہوگا.
ٹھیک ہے. رکوع کے حوالے سے,
رکوع کے اندر جب کوئی شخص آیا ہے مسجد کے اندر, امام صاحب رکوع کے اندر ہیں, تو رکوع کے اندر رکعت پانے کے اعتبار سے یہ حکم ہے کہ مقتدی اور امام کو اس حالت میں کم از کم پالے کہ وہ حد رکوع کی کم از کم درجے پر ہو. حد رکوع کا کم از کم درجہ کیا ہے کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں. تو لہٰذا اگر مقتدی بھی اسی حد رکوع تک کم از کم پہنچ گیا اور امام بھی اسی حد رکوع میں تھا تو رکوع مل گیا, رکوع مل گیا تو رکعت بھی مل گئی. اب اگرچہ اس کے بعد ایک سبحان اللہ کی مقدار مقتدی کم از کم ٹھہرے گا کہ وہ تعدیل ارکان کے اعتبار سے اس کے اوپر واجب ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ وہ کھڑا ہوگا. البتہ جاتے ہوئے اس بات کا خیال کرنا ضروری ہے کہ دیکھیں تکبیر تحریمہ بھی فرض ہے اور شرط بھی ہے اور قیام بھی جو ہے وہ فرض ہے. تکبیر تحریمہ کا حالت قیام میں ہونا یہ ضروری ہے,
یہ ضروری.
تو اگر اللہ اکبر ایک ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ ہی جو ہے وہ رکوع کے اندر جو ہے وہ چلا گیا کہ تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں ادا نہیں ہوئی, تو اس صورت کے اندر نماز جو ہے وہ شروع نہیں ہوئی, نماز ہی جو ہے وہ درست نہیں ہوئی. تو پہلے اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہیں, اب اس کے بعد جو ہے وہ, اچھا ہاتھ باندھنا ضروری نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہاتھ باندھنا یا ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑا ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں, فقط اللہ اکبر تکبیر تحریمہ مکمل کہہ لیں کھڑے ہونے کی حالت,
اور ہاتھ چھوڑے
اللہ ہاتھ چھوڑے رکھیں کہ اللہ اکبر کا را جو ہے وہ آپ کا حالت قیام میں ہی ختم ہو جائے. اب اس کے بعد آپ دوسرا اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہے وہ رکوع کی طرف جو ہے وہ بڑھ جائیں. تو اب اگر آپ امام کو حالت رکوع میں پا لیں گے تو آپ کو رکعت مل جائے گی, اور اگر نہیں پایا آپ رکوع میں گئے کہ امام کھڑا ہو گیا تو آپ جو ہے وہ پھر امام کی پیروی کرتے ہوئے واپس جو ہے وہ پلٹ آئیں اور آپ جو ہے وہ نماز مکمل کریں اور آخر میں جو رکعت فوت ہوئی ہے اس کو ادا کریں.
ٹھیک ہے جی. مزید سوال, ایک سوال تھا فرض علوم کے حوالے سے. تو مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے اور ابھی بالکل حال میں ہی وہ شائع ہوئی ہے فرض علوم سے متعلق, تو آپ اس کتاب کو حاصل کیجئے اور اس میں کئی ابواب باقاعدہ جو ویسی چیزیں سیکھنا اہم ہے ضروری ہے, نہ سیکھنے کی وجہ سے آدمی بعض اوقات گناہ گار ہو رہا ہوتا ہے, تو حسب حال جو علم انسان پر سیکھنا بالخصوص جس کی اسے حاجت اور ضرورت اور جو درپیش ہو چکی ہے, اب عمر کے بھی کچھ تقاضے ہیں, بلوغت کے قریب ہیں تو اس وقت کے احکامات بالغ ہو چکے ہیں, تو اب ظاہر سارے فرائض اور دیگر چیزوں جو ہیں وہ اس کی طرف مطلوب ہو جاتی ہیں, وہ احکام اس سے شرع کو مطلوب ہوتے ہیں, تو اب اس صورت میں ان کے احکامات سیکھنا, اسی طرح کاروبار ہے, تجارت ہے, نوکری ہے, تو اس طرح کے احکامات ہیں, نکاح کے معاملات آتے ہیں تو پھر وہ احکامات اس پر لازم ہو جاتے ہیں, تو حسب حال یعنی یہ چیزیں آدمی کو وہ سیکھنی ہی سیکھنی ہے, اور بالخصوص اس کے جو عبادات کے معاملات ہیں تو اس میں ان کو زیادہ چونکہ وہ پہلے سے ہی ایک ان کی طرف احکامات وہ آ جاتے ہیں تو ان کی طرف بھی ان کو زیادہ آگے بڑھ کر یہ سیکھنے ہیں, تو یہ کتاب حاصل کیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو کی صورت میں ہم ان کو سن پائیں اور سمجھ میں بھی یہ چیزیں آ جائیں, تو کیونکہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو پڑھ نہیں سکتے یا پڑھ سکتے ہیں لیکن مسئلہ پڑھ کر سمجھ نہیں سکتے, تو آپ دارالافتاء اہل سنت کی اپلیکیشن یہ اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو اس کے اندر بھی باقاعدہ فرض علوم جو ویڈیو کی صورت میں وہ موجود ہیں، آپ وہاں جا کر اپنے روزمرہ کی ایک کلاسز کی صورت میں آپ ایک ایک ویڈیو بھی اگر سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ کئی ایسے ابواب ہوں گے کہ جن کا باقاعدہ آپ تک جو ہے وہ علم پہنچ جائے گا اور آپ علم سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ علم سیکھتے رہنا چاہیے، علم انسان کا اور مسلمان کا ایک گویا کہ زیور ہے اور اس سے اس کو آراستہ رہنا چاہیے۔ علم وہ نور ہے کہ جو انسان کے لیے ہدایت رشد کے راستے کھول دیتا ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا والے کام کرنے کی گویا کہ اسے توفیق مل جاتی ہے اور درست کام کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ تو ضرور علم بہرحال سیکھتے رہیں، اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ مزید آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
جی، میں مفتی صاحب سے کہ راستے پر کچھ پیسے پڑے تھے اور کافی وقت گزرنے کے بعد اس کا کوئی وارث یعنی کہ نہیں ملا، تو اس پیسوں کا کیا کرنا ہے؟
ٹھیک ہے، بہت اہم سوال اور عمومی طور پہ لوگوں کو درپیش ہوتا ہے۔ کوئی والٹ مل جاتا ہے، کہیں کوئی پیسے مل جاتے ہیں اور نشانی بھی بظاہر کوئی بھی نہیں ہوتی، بعض لوگ گھبراتے ہیں۔ انہوں نے تو کہا تشہیر کی، بتا دیا، اب مارکیٹ کے اندر ہیں، وہ کہتے ہیں کیا کریں، کس کو بتائیں، ہر آدمی دعویٰ کرنے لگ جائے گا، تو کیا کرنا چاہیے؟
گری پڑی ہوئی چیز کو لقطہ کہتے ہیں اور اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ انسان کو وہ چیز ملی ہے تو اس نیت سے اٹھائے کہ اس کے مالک تک جو ہے وہ اسے پہنچا دوں گا۔
ٹھیک ہے، شروع کی نیت ستھری ہونی چاہیے،
ستھری ہونی چاہیے، اور اب اس کے بعد وہ اس کی اناؤنسمنٹ کرے، اعلان کرے، تشہیر کرے تاکہ مالک تک یہ بات پہنچ جائے کہ اس کی گمشدہ چیز فلاں صاحب کے پاس ہے اور وہ اس سے حاصل کر لیں۔ تشہیر کے بعد جب اتنا عرصہ گزر جائے کہ اس کو غالب گمان ہو جائے کہ اب اس کا مالک اسے تلاشتا نہ ہوگا، تلاش کرنا چھوڑ دیا ہوگا، تو پھر حکم یہ ہے کہ وہ اگر خود شرعی فقیر ہے تو خود بھی رکھ سکتا ہے، ادروائز وہ کسی اور جو ہے وہ مستحق کو، زکوٰۃ کو یا اور کسی مصرف خیر کے اندر خرچ کر سکتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اٹھاتے وقت ہی نیت یہ تھی کہ چلو یار پرایا مال اپنے ہاتھ آیا، غصب کی نیت سے اٹھایا، اپنے لیے اٹھایا، تو اب اس صورت کے اندر بھی تشہیر کر کے مالک تک پہنچانا تو لازم ہی ہے۔ لیکن اگر اس صورت میں مالک نہیں ملتا تو پھر اس صورت میں اس کو آخر میں صدقہ کرنا ہوگا مستحق کے زکوٰۃ کسی مصرف پر۔ تو لہٰذا ہر چیز سے متعلق یہ گمان کہ اب ایسا مالک تلاش نہ کرتا ہوگا، اس چیز کی ویلیو کے اعتبار سے، ایک روپے کا سکہ ملا ہے تو بڑی جلدی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر اناؤنسمنٹ کے مختلف جو ہے وہ طریقے ہیں، آج کل کے دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے، جیسے آپ نے کہا مارکیٹ ہے، دکاندار ہوتے ہیں، ان کے ہو سکتا ہے اپنے واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، اسی کے اندر یہ بات کہہ دی کہ بھائی اس طرح کی کوئی چیز مجھے ملی ہے، اگر کسی کی ہو دکانداروں میں سے تو وہ جو ہے وہ رابطہ جو ہے مجھے کر لے اور نشانی بتا کے جو ہے وہ لے لے۔ یا اور مختلف ذرائع اختیار کیے جا سکتے ہیں، کوئی پرچہ جو ہے وہ لکھ کے جو ہے وہ لگا دیا ایسی جگہ پہ جہاں سے سب کا جو ہے وہ اس علاقے میں آنے جانے والوں کا جو ہے وہ گزر ہوتا ہے۔ تو یوں مختلف ذرائع اختیار کر کے جو ہے وہ تشہیر کی جائے اور پھر اس کے بعد اس کے اگلے احکامات پر عمل کرتے ہوئے صدقے کی طرف بڑھا جائے۔
ٹھیک ہے، اسی طرح مساجد کے اندر بھی بعض وقت گر جاتی ہیں چیزیں اور لوگ عام طور پر بعد میں مسجد کے امام صاحب، مؤذن صاحب یا وہاں کی کوئی اگر ریسپشن وغیرہ ہے تو وہاں رابطہ کرتے ہیں کہ بھئی کوئی ایسی ہماری چیز ہے آپ تک پہنچی ہے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ ان تک پہنچا کر اور اس طرح بھی مالک تک ممکنہ صورت میں چیز جو ہے وہ پہنچنے کی کبھی جو ہے وہ امید ہوتی ہے۔ اب یہ جو سوال ہوتا ہے کہ بھئی ہر کوئی مانگ لے گا، اب کوئی پیسوں کا اعلان کریں بالفرض، کوئی کہتا ہے کہ بھئی میرے کو 15,000 ملے، 20,000 ملے، اب کوئی بھی آ کے دعویٰ کرے تو پھر کیا کرے گا یہ آدمی؟
یہ اصل تو بولنے والے کو چاہیے کہ وہ اعلان ہی ایسا کرے کہ جس سے سامنے والے کا پتہ چلے کہ یہ کیوں بتا رہے کہ بھائی 15,000 روپے ملے۔
ٹھیک ہے، پیسوں کا اعلان کر دیا یا بتا دیا پیسے،
تو اب سامنے والے سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ بتائیں کتنے پیسے تھے اندازاً۔
ٹھیک ہے،
تو یوں مختلف ذرائع سے جو ہے وہ جب اس کو غالب گمان ہو جائے کہ ٹھیک ہے یہی مالک ہے، تو اب یہ اس میں بری اس ذمہ ہے کہ یہ اسے جو ہے وہ دے دے، جتنی اپنے طور پہ تحقیق تفتیش کر کے دے سکتا ہے دے دے۔ اب اگر سامنے والا چیٹ کرتا ہے تو اس کا گناہ پھر اس کے اوپر،
اسی کے اوپر ہے۔ اور بس وقت ایسا ہوتا بھی نہیں کہ، یہ آپ نے صحیح کہا، اب چند دن پہلے اتنی دیر لگی کہ میں بھی نماز کے لیے اٹھا اور وضو کرنے کے لیے جیسے، تو ایک لڑکا، مجھے ان پہ رشک بھی بہت آیا ماشاءاللہ، کہ خود میرا خیال اس کی 18,000 یا 17,000 روپے سیلری ہوگی جہاں پہ وہ کام کرتا ہے. تو وہ میرے پاس آیا جلدی جلدی, مفتی صاحب وہ کچھ پیسے ملے ہیں مجھے, تو مطلب وہ کام پھر بھی رہا تھا ایک طرح کا نا. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا, ابھی آپ سنبھلیں اور وضو کرتے ہیں, ابھی نماز پڑھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں. تو میں نے ایسے اس سے جب پوچھا نا کہ تو رقم اچھی خاصی تھی, تو میں نے کہا آپ اپنے پاس رکھیں, نماز کے بعد باتیں. اچھا ابھی نماز پڑھیے, کوئی اعلان نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, دعا ہوئی ہے. تو ایک آدمی فوراً گھبرایا, وہ بھی میرے پیسے گر گئے. اور اس طرح اتنے میں وہ بھی آ گیا جس کو کہا تھا نماز کے بعد سامنے, تو کافی جیس افراد جمع ہو گئے. تو اس سے میں نے اماؤنٹ پہلے پوچھ لیا تھا, تو وہ 20-25 کے قریب تھا, اور نوٹ بھی پوچھ لیے تھے, 5.5-5 والے نوٹ تھے. تو اب اس نے منو ان پوری وہی چیزیں جو بتائیں, اور ویسے بیچارہ پریشان تھا, کوئی چیز بیچ کر آیا تھا اور اسی کو اتنی حفاظت کے ساتھ رکھا کہ گر گئے. یعنی بات ہوتے نا, بالکل نوٹ کو ایسے کر کے اور جیب میں ڈالا, یہ وہ لے جا مسجد میں آیا, اپنی ٹوپی نکالی یا کچھ بھی کیا, اور وہ اتنے جو ہے نا وہ بھی گر گئے. تو یہ بھی آسانی سے ایک طریقہ ہوتا ہے, اور اس طرح بھی آدمی کی ایک نشاندہی بھی ہو جاتی ہے. اور یہ طریقہ بالکل غلط ہے, مارکیٹ ہو یا مسجد ہو یا کہیں بھی, آدمی پھر لے کے چلے جائے, ٹھیک ہے مالک آ گیا میں اس کو دے دوں گا, بھائی آپ کی دکان پہ کون آئے گا؟ اور آپ اگر خاموش بیٹھے رہیں گے تو آپ کے پاس کون آئے گا کہ آپ کو
پتا کیسے چلے گا کہ آپ کے پاس ہے؟
کیسے پتا چلا اور آپ کے پاس ہے؟ یہ بھی ایک تجربہ ہوا ایک عرصہ پہلے, کسی کو کوئی چیز مل گئی تو اس نے آ کے بس ایسے ہی مسجد کے ریسیپشن پہ آ کے پوچھ لیا, ابھی آپ لوگوں کو جو چیزیں گھڑی ملتی کچھ ملتی تو لوگ آتے ہیں نہیں آتے کیا ہوتا ہے, بس یہ پوچھ کے چلے گئے, یہ نہیں کہا کہ میرے پاس بھی ایک چیز ہے, اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو میری دکان پہ بھیج دیں یا کسی کو بھیج دیں. اب یہ اچھی معاملہ ہے, وہ چیز قیمتی تھی اور وہ تقاضا کرنے لگ گیا آدمی کہ یار کیمروں سے دیکھیں یہ وہ. آپ یقین کریں کفیل صاحب, کیمرے دیکھے گئے, وہی بندہ جو صرف یہ سرسری معلومات لے رہا تھا نا, اسی کے پاس وہ چیز تھی. جب اب ایک عزت والا آدمی بزنس کر رہا ہے یہ سب چیزیں
جی,
لیکن مال کی پتہ نہیں کیا لالچ ہے کہ اب وہ قیمتی چیز دیکھ لی تو وہ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے اب نہیں ہے تو یہ میری ہوگی. اب آدمی کہے یار اس سے بات کیسے کریں, خیر بات تو کرنی تھی, بات واضح کر لی اس سے جا کر ایک نے کہ بھائی یہ آپ کے پاس یہ, تو کہنا کہ میں نے تو اس لیے اپنے پاس رکھی تھی کہ وہ آ جائے گا مالک تو میں بھی دے دوں گا. ارے بھائی تو آپ ہمیں نوٹ تو کرواؤ, آپ بتاؤ تو صحیح کہ یہ چیز یہ
جی
میرے پاس ہے. اگر اس طرح کا کوئی آدمی اگر آپ کو ملتا ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے یہاں الحمدللہ مراکز کے اندر بھی, فیضان مدینہ کے اندر بھی اس طرح کی ہے کہ اجتماعات وغیرہ میں
جی اس طرح کا
کیا خیال ہے؟ جب چیز ملتی ہے تو وہ اسے جگہ پر جمع کرواتے ہیں. تو ہمیں بہرحال یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کا بھی مال ہے, پیسہ ہے, موبائل ہے, کوئی چیز بھی ایسی ہے تو وہ ناحق طریقے سے ہرگز اپنے پاس نہ رکھنی ہے, اور مل جائے تو کوشش کریں آپ اس تک پہنچائیں. کفیل صاحب اس میں ثواب ملے گا اس کو جو
یقیناً ایک مسلمان کی جو ہے وہ پریشانی دور کرنا, اس کا مال اس تک پہنچانا, تو یقیناً یہ ثواب کا جو ہے وہ کام ہے اور اس کے اوپر بندہ مستحق ثواب ہوگا
ماشاء اللہ. جی مزید کون؟
میرا یہ سوال ہے کہ اگر نماز کے دوران زیادہ وسوسے آئے تو ان کا کیا ہے؟
وسوسے ان کا علاج آپ کے پاس بھی ہے, اور چلیں پہلے پوچھتے ہیں پھر کچھ بات کرتے ہیں. کیا کہیں؟
وسوسوں کا سب سے بڑھ کر علاج تو یہی ہے کہ وسوسوں کی طرف توجہ نہ دی جائے. دوسرا یہ کہ نماز میں جو اذکار پڑھے جاتے ہیں ان کا ترجمہ یاد کریں, اور پڑھتے وقت جب زبان سے عربی الفاظ کا تلفظ کر رہے ہیں تو ذہن میں اس کا ترجمہ رکھ کر سوچیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا مناجات کر رہا ہوں, اور اپنے آپ کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ کھڑا ہوا تصور کریں. تو جب یہ ان تصورات کے ساتھ نماز پڑھے گا تو انسان کی پھر توجہ کسی اور طرف نہیں جائے گی. اسے قیاس کیا جا سکتا ہے دنیا کے اندر, اگر معلوم ہے کہ میں کسی سیٹھ کے سامنے کسی بڑے افسر کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور وہ میری طرف متوجہ ہے مجھے دیکھ رہا ہے, تو کیا اب اس وقت میرے دماغ کے اندر کوئی اور بات چل رہی ہوتی ہے کہ گھر میں کیا کھانا تھا, کیا پکایا تھا یا کیا معاملہ تھا؟ نہیں,
اس کو کیا لینا دینا کرنا ہے,
کیا لینا ہے, وہ ساری چیزیں ہٹ جاتی ہیں, فقط اسی سے گفتگو اور ساری توجہ ہوتی ہے. تو اس سے کہیں زیادہ, حالانکہ وہ جو افسر ہے وہ تو ظاہری طور پہ آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ کے باطن کو نہیں دیکھ رہا ہے. اس اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے, آپ کے باطن کو بھی دیکھ رہا ہے, آپ کے دل اور ذہن میں گزرنے والے ہر خطرے کو ہر وسوسے کو بھی جو ہے وہ جانتا ہے. تو یہ تصور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, اس تصور کو اگر کوئی شخص قائم کر لے تو پھر جو ہے وہ اس کو وسوسے کبھی بھی نہیں آ سکتے. تو اس چیز کی طرف جو ہے وہ بڑھیں. مزید اس کے کچھ روحانی علاج بھی ہیں جو امیر علیہ سنت کے رسالے وسوسے اور اس کا علاج کے اندر موجود ہیں، کہ اس سے پہلے نماز سے پہلے جو ہے وہ الٹے کندھے پر تین بار تھتکار لیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں. تو اس طرح جو روحانی علاج لکھے ہیں ان پر بھی عمل کریں، اور خاص طور پر جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ توجہ نہ دیں. یہ جو الفاظ ہیں نا کہ مجھے وسوسے بہت آتے ہیں، تو امیر سنت فرماتے ہیں کہ اس طرح کی یا مجھے غصہ بہت آتا ہے، یہ الفاظ بھی انسان کو نفسیاتی طور پہ اسی چیز کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں. تو اس چیز کو اپنے ذہن سے جھٹک دیں کہ بھئی نہیں، وسوسہ آئے تو اس سے توجہ ہٹا کے اپنے دوبارہ جو ہے وہ جو کام کر رہے ہیں اس میں توجہ مشغول رکھیں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ فائدہ ہوگا.
ٹھیک ہے. ایک بھائی کا میسیج ہے، کہتے ہیں کہ اسلامی مہینوں کے نام یاد رکھنا فرض کفایا ہے؟ نام یاد رکھنا،
نام یاد رکھنا تو فرض کفایا اس اعتبار سے شاید نہیں کہہ سکتے، البتہ بعض مہینے جن سے جو ہے وہ نماز، جن سے روزوں کا تعلق ہے، عید کا تعلق ہے، قربانی کا تعلق ہے، تو اس اعتبار سے ان کے بارے میں جاننا، اب اس کو اگر کوئی کسی اور نام سے جانتا ہے، کسی کو یہ نہیں پتہ کہ یہ رمضان ہے لیکن یہ پتہ ہے کہ یہ روزے کا مہینہ ہے، اگر وہ اس اعتبار سے جانتا ہے اور اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے تو اس اعتبار سے اسے گناہگار قرار نہیں دیا جا سکتا،
نہیں قرار دیا جا سکتا. اور جو چاند دیکھنے کے حوالے سے ہے کچھ فرض کفایا،
چاند دیکھنے کے اعتبار سے جو ہے فرض کفایا ہیں، جن مہینوں کے چاند دیکھنا جو ہے وہ فرض کفایا، اس کے اندر شعبان، رمضان، شوال اور ذوالحجۃ الحرام،
یہ چند کے ایسے ہیں کہ جن کا فرض کفایا. ٹھیک ہے. مزید کون؟
محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، جو اسلامیت سکول کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب کو دوسری کتابوں کے اندر رکھ سکتے ہیں یا الگ رکھنی ہوگی؟ کیونکہ اس میں قرآنی آیتیں ہوتی ہیں، اس کا پڑھنا یا ٹیچر کا پڑھانا دونوں کا باوضو ہونا ضروری ہے؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے.
ٹھیک ہے. ماشاء اللہ، پچھلے سلسلے میں ہم نے گزشتہ یا گزشتہ سے پیوستہ سلسلے میں ہم نے کافی اس پہ ڈیٹیل سے، تفصیل سے، طلبہ کے لیے بھی، ٹیچرز کے لیے بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ بیان کی تھیں، اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتامی وقت میں منٹ میں ہے، تو میں چاہوں گا تھوڑا مختصر سا اس کا جواب.
اسلامیات کی کتاب کو دیگر کتابوں کے ساتھ تو رکھ سکتے ہیں، ادب کے اعتبار سے اسلامیات کی کتاب کا یقیناً ادب زیادہ ہے، لیکن بقیہ کتابوں کا ادب کم ہے، ایسا نہیں ہے. کتاب جو علم کی کتاب ہے، ادب سب کا ہی کرنا چاہیے، وہ چاہے انگلش ہے یا کسی کی بھی ہے. تو لہٰذا اسلامیات کا خاص طور پر کہ اس کے اندر مقدس آیات طیبات ہیں اور اس کے اندر مقدس نام ہیں، اس اعتبار سے خیال رکھنا ضروری ہے کہ شاید انگلش رائٹنگ کے لیے تو آپ زمین پہ رکھ کے جو ہے وہ لکھ لیں گے، لیکن جب آپ جو ہے وہ اسلامیات پڑھ رہے ہیں تو اسے زمین پر آپ جو ہے وہ رکھ سکتے. تو ان اعتبار سے اس کا ادب کے اعتبار سے خیال رکھنا ضروری ہے. جہاں تک باوضو کا معاملہ ہے تو اسلامیات پوری چونکہ آیات پر مشتمل نہیں ہوتی، چند چیپٹرز ہوتے ہیں جو آیات پر ہوتے ہیں، تو پوری اسلامیات کو تو بغیر وضو پڑھا پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن جب ان آپ لیسنز پر پہنچیں گے، ان اسباق پر پہنچیں گے جس میں آیات طیبات ہیں جسے چھونا پڑے گا، تو اب باوضو ہونا ٹیچر اور بچے دونوں کے لیے ضروری ہو.
ٹھیک ہے. ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہے، ہم کو رب سے ملے.